طرف آتے ہیں. سورہ توبہ جو ہے اس کے تین جو ہے وہ خطبے ہیں, جیسے پہلی مجالس میں جو ہے گزر چکا. پہلا خطبہ جو ہے آیت چار نمبر, آیت نمبر 7 سے 24 تک ہے, اور اس کا موضوع جو ہے مشرقین عرب سے عدم معاہدوں اور بیت اللہ سے ان کی تولیت کی معذوری کا اعلان. یعنی مشرقین عرب سے جو معاہدے کیے گئے تھے ان سے منع فرمایا گیا, اور پھر یہ کہ ان کے تولیت کے اندر جو خانہ کعبہ تھا اس سے ان کی معذوری کا اعلان ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا خطبہ آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے اور 29 سے 37 تک. اس میں عہد شکن مشرقین کے معاہدوں سے اعلان برات ہے, جزیرۃ العرب سے اہل کتاب سے جہاد کا اعلان بھی ہے. اور تیسرا خطبہ جو ہے وہ آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 127 تک ہے, جس میں آج کا ہمارا سبق بھی ہے. اس میں جنگ تبوک سے واپسی پر متفرق احکامات, منافقین کو تنبیہات اور ان سے متعلق متعدد احکام, سچے مومنین کے احوال اور ان کی توبہ. جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے آج کے جو سبق ہے اس میں تین موضوعات ہیں. پہلا موضوع جو ہے جیسے میرا نور بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے مجلس میں تھوڑا ذکر ہوا تھا, منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مسجد ضرار, اس حوالے سے ہے. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ مومنین کے ساتھ جو یعنی بے کی ہے اور اس کے جو اصول ہیں اس کے حوالے سے ہے. اور تیسرا موضوع جو ہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے اور مسلمانوں کو استغفار سے منع کیا گیا منافقین کے اور مشرکین کے. تو پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں, آیت نمبر 108. لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اس میں جو ہے یہ لا سے مراد نہ, جی نہیں, تقوم قیام کریں کھڑے ہوں, فی اس میں, اور ہی فی ہی آپ نہ کھڑے ہوں اس میں, ابدا یعنی کبھی بھی. لمسجد یعنی لا یہ لازم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاکیدی ہے, اور یقیناً ایسی مسجد اس سے الگ تقویٰ. اب یہ اس سے اساس سے ہے, جیسے اردو میں ہم اساس کہتے ہیں, بنیاد رکھنا, الگ تقویٰ تقویٰ پر, اور اس کا مادہ جو ہے الف سین سین اس سے. من اول یومن پہلے دن سے, احق کو زیادہ حقدار ہے, ان تقوم فیہ ان کے آپ یعنی کہ تقوم آپ کھڑے ہوں, فیہ اس میں. تو یہ الفاظ زیادہ تر الفاظ جو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ رکھے ہیں, اس کے اندر کوئی نیا لفظ میرا خیال نہیں ہے. اس میں بقیہ آیت کا جو ہے وہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. فیہ رجال, اس میں ایسے مرد ہیں, ایسے رجال یعنی مرد, یحبون جو پسند کرتے ہیں, ان کے یتطہروا وہ خوب پاک رہیں, واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند فرماتا ہے المتطہرین خوب پاک رہنے والوں کو. یہ بھی الفاظ زیادہ ایسے ہی الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر بھی جو ہے ایسے ہی تقریباً استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا, جس میں کہ اللہ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پاک ہے, طہارت جو ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے, آپ لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. متطهرين ہاں, آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں, جس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں. اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہے. موضوع اس کا جو ہے وہ جیسے ابھی بات گزری, مسجد ضرار بنانے کے بعد منافقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کہ آپ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں, لیکن ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے اور کھڑا ہونے سے روک دیا گیا. اب یہ جیسے بھائیوں کو پتہ ہی ہے تاریخی کتابوں میں بھی اور احادیث کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ منافقین نے مسجد ضرار بنائی. مقصد اس کا یہ تھا کہ اس مسجد میں ہم جو مرکزی مساجد مسجد نبوی میں جو یعنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان سے ہٹ کے یہاں پر بھی ہم ایک چھوٹا مرکز قائم کریں کہ جہاں لوگوں کو ہم ایک سیکنڈری اسپیس دیں جہاں وہ آ کے بات کریں اور اس بات کرتے کرتے ہم اپنے جو وساوس ہیں وہ لوگوں کے اندر امپلانٹ کریں تاکہ لوگوں کی جو شرح صدر ہے جو ایمان کے اوپر کھڑا ہونا ہے اس کو متزلزل کیا جائے. جو بیماری خود ان کے اندر تھی اس کو جو ہے وہ سپریڈ کرنا مقصد تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے مسجد میں نماز پڑھنے کا اس لیے تاکہ اس کو جو ہے وہ ایک سٹینڈنگ حاصل ہو مسلمانوں کے یہاں. اگر یہ خود اس کو بنا کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تو سٹینڈنگ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کا مقصد یہ تھا. لیکن یہاں جو ہے بعد اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کیا مقصد ہے ان کا اور کیا وہ ہے. اور پھر اس کے متبادل یا اس کے مقابل میں اس مسجد کی تعریف کی گئی کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر تقویٰ پر تھی. اور اس پوری آیت کے اندر بلکہ فرمایا گیا کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی وہ مسجد زیادہ اس لائق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. اس سے مراد مسجد قبا ہے جو قریب ہی تھی اور جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی. اور اس کی ایک دوسری خصوصیت کیا بیان فرمائیں کہ جس مسجد میں اللہ سے لو لگانے اور اس سے خشیت کی تعلیم جیت دی جاتی ہے. یعنی جو مسجد زرار کا مقصد تھا اس کی بنسبت یہ مقصد زیادہ عرفہ اور اہمیت کا حامل ہے. اور جس کے بنانے والے اور نماز پڑھنے والے ظاہر اور باطن میں پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں. جس طرح ان کے کپڑے گندگی کے ہر داغ سے محفوظ ہوں اسی طرح ان کا باطن بھی اجلا ہو. کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ موضوع وہی یعنی تھوڑا تفصیل. اور اس میں ایک کمپیرزن بھی دے دیا کہ جو ہے منافقین بظاہر انہوں نے مسجد اگر اچھی بھی بنائی ہے لیکن ان کے باطن کا جو خبص ہے وہ اس مقصد اس کا یہ ہے کہ اس مسجد کے ذریعے اس کو جو ہے وہ پھیلایا جائے. اس میں چند نکات ہیں کہ عمارت جو ہے وہ سنگ و خشت عمارت تو ضرور بن جاتی ہے لیکن وہ عمارت جسے مسجد اور اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت حاصل ہے اس کا تعلق بنانے والوں کے احساسات اور خیالات سے ہوتا ہے. منافقین کی کوشش یہ تھی کہ مسجد قبا کی مرکزیت کو نقصان پہنچایا جائے. وہاں کے لوگوں کو اس مسجد میں لا کر آہستہ آہستہ اسلام سے بدگمان کیا جائے. پروردگار نے نام لیے بغیر اس مسجد اور مسجد والوں کی تعریف فرما کر اگر ایک طرف مسجد کی عزت میں اضافہ فرمایا تو دوسری طرف اہل قبا کو حیات جاوید عطا کر دی. اور یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ تقویٰ کا مرکز اور تقویٰ کی تربیت گاہ یہ مسجد ہے. اور آج تک مسجد نبی اور مسجد قبا جو ہے مدینہ منورہ کی زیارت گاہوں کے اندر شامل ہے. لوگ اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد قبا کا بھی قصد کرتے ہیں. اب اس کی مزید تفصیل اس آیت کے اندر ہے. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ. اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ تقریباً سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے استعمال میں کہیں نہ کہیں جو ہے اردو میں ایسے ہی آتے ہیں یا ہم اس میں پہلے جو ہے وہ گزر چکے ہیں. آفا من, اس میں تین لفظ ہیں آفا آ فا من اسس. تو کیا وہ جس کی بنیاد رکھی ہے. بنیان اور بنیان یعنی بنیاد رکھنا. ہو اس کی یعنی اپنی. التقوی تقوی پر. من اللہ اللہ سے. ورضوان اور رضامندی پر. خیر بہتر ہے ام من یا یہ سوال ہے یا جس نے اسس بنیانہ بنیاد رکھی ہی اپنی عمارت کی. اور اس میں اگلی سلائیڈ کے اندر آئے گا. الا شفا جرف الا شفا کنارے پر. شفا جو ہے وہ قرب ہلاکت کے لیے ضرب المثل ہے. اس میں قرآن میں جیسے آیا کہ وکنتم الا شفا حفرت من النار. اور یعنی ایسا کنارہ جو پانی کے یعنی پانی کے گزرنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو. جرفن ہار گرنے والے چھجے کی مانند. یعنی جرف جو ہے وہ کھائی کو کہتے ہیں ہار گرنے والا. الا شفا جرفن ہار گرنے والی کھائی کے کنارے. तो ऐसा किनारा जिससे, यानी अगर हम नहर और दरिया की बात करें तो जहां पानी के कटाव की वजह से वो किनारा कमजोर हो गया हो, ऐसा किनारा, और मुनाफ़त की वजह से जो है इसको ऐसे वो तशबी दी गई है। फनहा रब्बी ही, तो वो गिर पड़ा इस इमारत के साथ, फी नार जहन्नम, दोज़ख की आग में, वल्लाहु ला यहदी, और अल्लाह हिदायत नहीं देता, अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन, ज़ालिम लोगों को। अब यानी वो उसने जो इमारत बनाई सिर्फ उसकी बुनियाद क्योंकि गलत थी, और ऐसे हमें वैसे भी एक्सपीरियंस में आता है अगर बुनियाद ठीक ना हो तो इमारत जो है वो कायम नहीं रहती। तो अब इस ये इमारत जो है वो अपनी यानी बुनियाद और जो कि मुनाफ़िकत थी उसकी वजह से गिरने के लिए इसका मकाम किया दोज़ख की आग। अफमन असस बुनियानहू वला तक़्वा मिनल्लाहि ورضوان خير أم من أسس بنيانه ولا شفا جرف حار فنحار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين। بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے تھوڑی سی تشریح جو ہے انگلش ترجمہ ہے، بیسک کمپیریزن مسجد قبا اور مسجد زرار کا ہی ہے۔ ایک عمارت مسجد قبا وہ ہے جسے اللہ کے تقوی کی مضبوط بنیاد پر اٹھایا گیا، اور اس کے بنانے والے وہ تھے کہ عمارت کی ایک ایک اینٹ رکھتے ہوئے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف اور اس کے احکام کی اطاعت کا جذبہ، اور اسی کے لیے وفاداری اور بندگی کے عہد کو استوار کرنے والے، اور اس کی تعمیر کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا یعنی تقوی جو ہے وہ ان کے پیش نظر تھا۔ اس کے مقابلے ایک دوسری عمارت اٹھائی جا رہی ہے جس کو مسجد زرار، جس کے اٹھانے والے دل اور دماغ کی پختگی اور استواری سے محروم ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کے بجائے نفاق کی فصل اگتی ہے۔ وہ صاحب ایمان لوگوں کی مضبوط قوت کے سامنے ایسی کمزور زمین پر کھڑے ہیں جیسے دریا میں کنارے کی زمین کے وہ حصہ جس کے نیچے سے پانی ٹکرانے کے باعث مٹی نکل چکی ہے۔ اب یہ کنارہ چھجے کی صورت میں باقی ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ گر سکتا ہے، اور اس کو گر سکتا ہے، اور قیام و ثواب کا کوئی سہارا نہیں مثلا، یعنی اور گرنے کا مقام جو ہے وہ قرآن میں اس کو دوزخ فرمایا گیا۔ کہ یہ پیچھوں کے دنیاوی حوالے سے تو مسجد جو ہے اگر آپ مسجد بناتے ہیں اور اس کے اخلاص اور نیت سے بناتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اور اللہ کی رضا کی صورت میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ اب اگر آپ منافقت کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو بھی اگر استوار کریں گے اور یہاں مسجد کو استوار کرنے کا، تو اس میں گرنے کا مقام جو ہے وہ اللہ کی اس سے حاصل ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ جہنم۔ اس سے اگلی آیت ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ لا یزال ہمیشہ رہے گی، لا یعنی نہیں، یزال جو ہے وہ جس کو زوال آئے گا یعنی جو ختم ہوگی۔ بنیان ہوں ان کی عمارت، الذی بنو جو انہوں نے بنائی، ریبتم فی قلوبہم ایک شک ان کے دلوں میں، الا ریب کہتے ہیں شک کو، الا ان سوائے اس کے کہ تقطع قلوبہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، واللہ علیم حکیم اللہ جو ہے خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر جمی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا اور حکم والا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کافر اور منافق کو بھی آخر حد تک نصیحت کرتا ہے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرے، لیکن یہاں صاف صاف فرما دیا گیا کہ ممکن تھا کہ ان کے نفاق کی اصلاح ہو جاتی، لیکن انہوں نے مسجد کا مقدس نام لے کر جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کا نفاق بڑھتے بڑھتے حق کے مقابل آ کھڑا ہوا، اور ان کی جو ہے اس وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے جو ہے یہ محروم کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا پہلا موضوع، جو اب اس آیت سے جو ہے وہ اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے جو بے کی ہے ہمارے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اس کی تفصیل۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا، شرح سے ہے, اشتری یشتری اشتران, خریدنا بیچنا, کاروباری لین دین کرنا. من المؤمنین, ایمان والوں سے, انفسہم, ان کی جانیں, وہ اموالہم, اور ان کے مال, بأن لهم الجنة, اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے. یقاتلونا, وہ جنگ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, فیقتلونا, تو وہ قتل کرتے ہیں, ویقتلونا, اور وہ قتل کیے جاتے ہیں. یہ تو جنگ کا زاویہ جو ہے وہ یہی ہے. وعدن حقا علیہ, سچا اور پکا وعدہ ہے اس پر, فی التورات, تورات میں, والانجیل, اور انجیل میں, والقرآن, اور قرآن میں. جو بھی الفاظ اس میں استعمال ہوئے سیدھے, اور ہماری جیسے اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں, یا زیادہ تر سے جو ہے ہم اپنے اس میں یعنی فیملیئر ہیں, یعنی معروف ہیں. اور ومن اوفا بعہدہ, ومن اوفا, اور کون زیادہ وفا کرنے والا ہے, بعہدہ من اللہ, اپنے وعدے کو اللہ سے, یعنی اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنے وعدے کو ایفا کرے. فاستبشروا, بس تم خوشی مناؤ, ببائیکم, اس سودے بازی, ببائیکم الذی, اس سودے بازی پر, اپنے اس سودے کی, جس کا, بایا تم بھی, تم نے معاہدہ کیا اس سے. وذالک, اور یہ ہے, هو الفوز العظیم, وہ عظیم کامیابی. یعنی یہ جو وعدہ, اصل میں تو وعدہ ہے, اور اس کے مقابل پہ اللہ رب العزت نے جو انعام جو ہے اس کا تذکرہ کیا. اب یہ جو معاہدہ دو فریقین کے درمیان ہوا, باوجود اس کے کہ وہ خالق مالک رب ہے, لیکن جو ہے یہ اس کے, یہ ہے اصل کامیابی, اور جس کے لیے جو ہے کوشش محنت کرنا چاہیے. بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنے سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں, کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, بس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات, انجیل اور قرآن میں, اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا. بس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس میں جو ہے مومنین کے اوصاف اور ان کو خوشخبری, ایمان بنیادی جو صفت ہے وہ ہے ایمان. ایمان کے معاملے, ایمان ہی کی وجہ سے یہ جو ہے تجارت اللہ کے ساتھ پاسبل ہے یا معروف ہوئی. ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے, بیع سے تشبیہ کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک عقیدہ نہیں ہے, بلکہ فی الواقع ایک معاہدہ ہے, جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کرتا ہے, اور اس کے معاوضے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جنتوں کی صورت میں, اللہ کی رضا کی صورت میں پاتا ہے. جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے, اس لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے, کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں, اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے. لہٰذا اس حیثیت سے تو خرید و فروخت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ امین ہے اور مالک نہیں ہے. جو بھی چیز اسے دی گئی ہے, حتیٰ کہ اس کی اپنی جان, اس کو لینے اور دینے کے اوپر یہ قادر نہیں ہے. جس نے اس کو یہ دی ہے, اس نے اس کو امانت کے طور پہ دی ہے, اور اسی امانت کا جو ہے وہ سوال ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے, نہ کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے. یہ بنیادی حقیقت تو یہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسانوں کو جو اختیار عطا فرمایا ہے, اس کے اعتبار سے اسے اس امر کی آزادی دی گئی کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر خدا کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے, ورنہ نہ کرے. اور یہی جو ہے اسی چیز کی جو ہے وہ ایمان لانے کی صورت کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ اقرار اور بے کر رہا ہے, جس کو اللہ نے یہاں بے فرمایا. یہی وہ مقام ہے جہاں سے بے کا سوال پیدا ہوتا ہے. دراصل یہ بے اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز خدا کی ہے خدا اسے خریدنا چاہتا ہے. بے کی نوعیت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اور اسے اس نے امانت کے طور پہ انسان کے حوالے کیا ہے, اور جس نے امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے, اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو برضا اور رغبت, نہ کہ بامر مجبوری میری چیز کو میری ہی چیز مان کر چلے. یعنی بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اللہ کی ول کے, باوجود اس کے کہ یہ تھوڑا اختیار انسان کو دیا گیا. یہ ہے وہ بے جس کی طرف اس میں اشارہ ہے. اور پھر جو زندگی ہے وہ اس کے مطابق گزارے. جب انسان کسی چیز کو مطلب کسی چیز کا سودا کر لیتا ہے, تو جس سے سودا کیا جاتا ہے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے, یا اس چیز کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. اس میں اب جو انسان خدا کے ساتھ بے کا یہ معاملہ طے کر لے وہ مومن ہے. اور ایمان دراصل اسی بے کا دوسرا نام ہے. یعنی زبان سے اقرار ہے, لیکن دل سے جو ہے اس کا دل کا اسباب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ, اور پھر عمل کا جو ہے عمل پذیری کی صورت میں اس کا دیکھا جائے گا. اور جو شخص اس سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے, ایسا رویہ اختیار کرے جو بے نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جا سکتا ہے, وہ کافر ہے. اور اس بے میں سے گریز کا اصطلاحی نام کفر ہے. اعتقادی نام کفر تو یہ ہے کہ اللہ کا انکار, اصطلاحی حوالے سے اگر آپ بے کر بھی رہے ہیں اور اس کو فالو نہیں کر رہے, اگر آپ کوئی بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں یہاں اور اس کو فالو نہیں کرتے تو عدالت میں جاتے ہیں انسان, اور یہ کہ جی تو اس صورت میں آپ اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس بے کی صورت میں آپ کو حاصل ہے. یہ ان بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو ہے اس بے کو قائم رکھتے ہیں نا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. تائبون جو ہے وہ توبہ کرنے والے, عابدون بندگی کرنے والے, حامدون حمد کرنے والے, سائحون روزہ رکھنے والے, دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے, اصل میں اس کا معنی جو ہے وہ سیاحت کرنے والے. لیکن جو جیسے وہ لکھا اس میں یعنی کہ اسلامی اصطلاح کے حساب سے سیاحت جو ہے وہ محض جو ہے وہ سیر سپاٹا اور تفریح نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ وہ سفر جو اسلام کو مطلوب ہے, مثلا اللہ کی راہ میں جہاد, اقامت دین کے لیے دوڑ بھاگ, دعوت دین, اصلاح خلق, حصول علم, اور اس حوالے سے یعنی جہاں بھی آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول جو ہے اور جو ہے اسلام کی سربلندی کا مطلوب اگر آپ کا سفر ہے. جو مومن ایسے پاکیزہ مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے وہ صحیح ان میں شامل ہے. اس کے علاوہ باقی یہ ساری اصطلاحات جو ہے تقریباً ہماری روزمرہ زندگی کے اندر آتی ہیں, راکعون ساجدون. اس کے علاوہ جو ہے عامرون, امر یعنی بالمعروف, معروف کا حکم کرنے والے, امر کرنے والے, ترغیب دینے والے, والناہون عن المنکر اور برائی سے جو ہے وہ منع کرنے والے, والحافظون حفاظت کرنے والے, لحدود اللہ وبشر المؤمنین اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, وبشر المؤمنین اور یہ صفات والے جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے جو دعا کی ہے ان کو پھر بشارت دے دیجئے مومنین کو. اس میں اس کا سلیس ترجمہ, اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, عبادت گزار, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اصلی مومن ہیں, اور ان مومنین کو خوشخبری دے دیجیے. یہ جو ہے یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے, سچے اہل ایمان کی صفات. اس آیت شریفہ میں پہلے 6 اوصاف کا تعلق انسانی شخصیت کے نظریاتی پہلو سے ہے, اس کے بعد 3 ایسی خصوصیات کا ذکر ہے جو انسان کی عملی جدوجہد سے متعلق ہے. یعنی یہ عامرون بالمعروف, النہون عن المنکر, الحافظون بالحدود اللہ. اگر آپ اس میں پیچھے دیکھیں تو یہ اس کی ذاتی تائب ہونا, عابد ہونا, اللہ کی حمد کرنے والا, سائحون ہونا, راکیون اور ساجدون, یہ جو اس کی خصوصیات ہیں یہ اس کی اب ذاتی زندگی کے حوالے سے, اور جو یہ ہیں العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, یہ ہیں جو انفرادی حوالے سے بٹ زیادہ بلکہ معاشرتی حوالے سے ہیں, ایسی ہیں جو دعوت و تحریک کی صورت میں معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور یہی جو ہے وہ موضوع ہے اس وقت جو ہے. اس سے مومن کے اپنے ایمان و عمل کی حفاظت ہوتی ہے, اور مومن جس طرح اپنی اصلاح و تربیت کا ذمہ دار ہے اسی طرح قوم اور جماعت کی اصلاح و تربیت کا بھی ذمہ دار ہے. یعنی اس سے وہ دوسری ذمہ داری جو قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انسان پر, مومنین پر جو ہے وہ عائد کی گئی ہے, وہ ہے وہ ذمہ داری کی ادائیگی کا ذریعہ ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا. یہاں سے جو ہے ہمارے آج کے سبق کا جو ہے وہ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ما کانا نہیں ہے لنبیین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, والذین آمنوا اور جو ان کے لیے جو ایمان لائے, ان یستغفرو کہ وہ استغفار کریں, للمشرکین مشرکین کے لیے, ولو کانو اگرچہ وہ ہوں, اول القربہ قرابت والے رشتہ دار. یہ بھی وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں تقریباً مستعمل ہیں, عام استعمال میں آتے ہیں. من بعد اس کے بعد, ما تبین واضح ہونا, لہم ان پر, انہم کہ وہ ہیں اصحاب الجحیم دوزخ والے. ابھی یعنی جب واضح ہے اس کے باوجود ان کے ان کے اوپر واضح ہو کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ دوزخ والے ہیں. پیغمبر کو اور دوسرے اہل ایمان کو یہ روا نہیں کہ وہ بخشش کی دعا کریں مشرکین کے لیے, مشرکوں کے لیے, اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ دوزخی ہیں. اس آیت میں اہم اور بنیادی ہدایت کیا ہے کہ پیغمبر اور دوسرے اہل ایمان کے لیے روا نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں. جی جی تو جہاں تک میرا علم میں نے پڑھا, منع فرمایا گیا سلام کرنے سے, سلام میں پہل کرنے سے, اگر وہ مشرک ہے اور یعنی واضح مشرک ہے اور کافر. اس میں یہ ایسی وہ ہے کہ اصل میں جب معاشرے اکیلے معاشرے ہوتے ہیں نا اور آپ ایک کنسنسس میں رہتے ہیں, میجورٹی ایرین معاشرے ہوتے ہیں, اس میں تو آپ کچھ اصول جو ہیں ان کو پرواہ کر سکتے ہیں. کچھ جگہ کے اوپر آپ کو تبدیلی, اب حدیث کے اندر تو ایسا آتا ہے وعلیکم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا اس وقت, ٹھیک ہے, جہاں آپ کو ناپسندیدگی ہوئی, اور یہ مشرکانہ فعل اور کافرانہ فعل جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے, تو اس پہ وعلیکم ہی کا ہے, وعلیکم السلام, اور پورا حالانکہ تربیت یہ ہے کہ آپ جب مسلمان کو سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکریج کرتا ہے اسلام, لیکن اس معاملے کے اندر آپ ریسٹرین, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, کہ تھوڑا گریز کریں. لیکن جب آپ اس طرح سے قوموں کو ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہوئی نہیں تو اس صورت میں آپ کو تھوڑا وہ چیزوں کو بھی دیکھنا, ایمبینس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یعنی ایک تو وہ صراحتن جیسے آپ بات کریں اسلام کہنا, سلامتی کہنا, اب اس کو ایک ویژول, ان کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا وہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں, نہ ان کو اس کے بیک گراؤنڈ کو, ایون گریٹنگز کے اندر بھی لوگوں کا گریٹ کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. جب کچھ لوگ آپ کو کہیں گے مارننگ, گڈ مارننگ کبھی بھی نہیں کہیں گے, یہ جسٹ اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں تو کہیں گے مارننگ 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 چل رہا ہوتا ہے, اور جو اس کو تھوڑا اور اوائڈ کرنا چاہتے ہیں مزید تو وہ ہائی ہائی کر کے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن جو السلام علیکم آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا اس کا آپ کو پرپز پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے, آپ اس میں یہ ایک ریشنل اپروچ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے رسپونڈ کریں, اس بہتر اخلاق ایسے. لیکن اگر بالکل اچھے اخلاق کے حوالے سے بھی آپ, اور خیر کرنا ایک اور بات ہے, دنیاوی حساب سے خیر کرنے آپ ان کے ساتھ اس پوائنٹ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ عقائد کے حوالے سے بھی ان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں تو غلط. جو بات آپ نے کی اس میں تو, اور اسی لیے علماء کے فتاوی اس کے بارے میں کہیں کہ آپ ان کو گریٹ نہیں کر سکتے اس سینس میں کہ آپ مان رہے ہیں, اگر آپ اس کے یعنی اپنے لیے نہیں پسند کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کے لیے بھی یہ آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ دس از فائن ود می, یہ بالکل یہ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جی جی سچویشن پہ اوپر ہے, ایک بندہ دیکھیں, ایک بندہ ہے بے شک وہ کافر ہے اور بے شک وہ مشرک ہے, لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور آپ کے ساتھ بھی سنسیئر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو تعلیف, ایک انسان ارادہ کر سکتا ہے کہ اس کو تعلیف, ایک ہے جس کا باتیں نہیں خوبص کا, انسان کو انسان کے رویوں سے پتا چلتا ہے, تو آپ اس کو وعلیکم بھی نہیں کہیں گے, آپ سائڈ سے گزر جائیں گے. ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کرتا ہے, تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے آپ, لیکن یہ ہے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے عقائد کو تسلیم بھی نہیں کرتے ان کے لیے بھی ایون, اور اپنے لیے تو فشور اس کو پسند ہی نہیں کرتے آپ. یہ رویہ جو ہے وہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے. یہ بالکل اچھا, یہ سب میں ایسے تو پورا اگر آپ پکچر کو پوری جیسے کہتے ہیں نا پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر رکھیں تو یہ پورا ایک ڈسکشن جو ہم نے کی اس میں ہر اسپیکٹ آپ کے سامنے آ گیا. تو اب جو سچویشنل چیزیں ہیں اس کو اس حساب سے آپ ہینڈل کریں, اس میں آپ یہ کہیں نہیں نہیں قرآن نے سب چیزوں کو آپ تھوڑا رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب ایک وہ بنیادی میرے حساب سے تو جو جہاں تک میں نے پڑھا, اگر بنیادی طور پہ جو شخص آپ سے مل رہا ہے وہ ذہنی اور اخلاقی حوالے سے وہ آپ کے مخالف ہے اور آپ کو وہ اسی طریقے سے پسند نہیں کرتا, تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیٹس بگیٹ ہیٹس, وہ تو وہ لے گا جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے, وہ آپ اس کو ان کائنڈ واپس بھی کریں. مطلب سوری لیکن یہ واٹ اٹ از. ٹھیک ہے, دوسرا یہ دوسری جو رکھا گیا نا کہ کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازمن یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں, دوسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے, ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار جو ہے قرابت داروں کو کہ حق ادا کرنے کا حکم دیا کہ آپ قرابت داروں کے حق ادا کریں, اور والدین کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ چاہے مشرکین ہو ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرے. لیکن یہاں جو ہے یہ مقصد ہے کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں, اور یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہگار ہو, لیکن اگر وہ نہ تو وفاداروں میں ہو اور گناہگار استقلال کے ساتھ ہو مستقل یعنی, اور وہ اس ٹائپ کا گناہگار ہو, تو پھر جو شخص کھلا باغی ہو اور اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے, البتہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے, وہ اس کے منافی نہیں. یعنی اس کو سمجھنا اصولاً غلط ہے, اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر آپ غلط. بیسک جو کانسیپٹ ہے اور جس کو یہاں تھوڑا الیبوریٹ کیا, وما کان استغفار, اس میں اب جو ہے ایک ایگزامپل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال دی, وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ, وما کانا, اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا لی ابی ہی اپنے والد کے لیے, الا مگر ام موعدتی ایک وعدے کے وقت سے, وعدہ ایاہو انہوں نے وعدہ کیا جس کا, فلما پھر جب تبین لہو ان پر واضح ہو گیا, انہو کہ وہ عدو للہ اللہ کا دشمن ہے, تبرع منہ تو بیزاری کی اس سے, ان ابراہیم بے شک ابراہیم لأواہ حلیم یقیناً بہت درد مند تھے بردبار تھے, اواہ بہت آہیں بھرنے والا اور زاری کرنے والا ڈرنے والا, اور اس کے بعد دوسری جو حلیم بھی جو ہے وہ ایسی رقیق قلب جو ہے. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے معافی مانگنا تو محض ایک وعدے کی بنا پر تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے, مگر جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے تعلق توڑ دیا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے. اس سے اگلی سلائیڈ کے اندر اس کی جو حقیقت ہے وہ تھوڑی انہوں نے رائٹ اپ دیا ہے. یہ وہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم کی دعا, جو حضرت ابراہیم کی اس دعا کے وعدے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے باپ سے کیا تھا. سورہ مریم کی آیت نمبر 47, سلام علیک استغفرک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, آپ کو سلام ہے, میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے, وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے. چنانچہ اسی وعدے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی, وغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون, اور میرے باپ کو معاف کر دیجئے, بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا, اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے. یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لہجے میں تھی, لفظ جو ہے اللہ من الضالین اس کی جو گمراہی ہے اس کا اثبات کرتے ہوئے, مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا, اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا, تو وہ اس سے بھی باز آ گئے. اور یہ جو ہے تھوڑا نہیں بس یہ تھوڑا چونکہ پی ڈی ایف یوز کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے تھوڑا اس کی سیٹنگ کا وما خان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیوزل قومن کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس ہداہم بعد اس کے کہ اس کو ہدایت دی جائے بعد اس کے کہ جب ہدایت دی اس نے ان کو حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے ما یتقون اس کو جس سے وہ بچتے رہیں ان اللہ بے شک ہے اللہ بکل شیئن علیم ہر چیز کا خوب جاننے والا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا کرے جب تک ان کو صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ بنیادی طور پر جو انصاف کا اصول ہے اللہ رب العزت کی جو کیا کہتے ہیں اس میں ایک بنیادی اصول جو ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے حقیقت کو کہتے ہیں حقیقت پوری طرح کھول نہ دیں اور شریعت کے اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں حق کو پوری طرح جو ہے آشکار کرنا اور جی واضح کر دینا اس کے ایک وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اتمام حجت بالکل جب تک کہ اتمام حجت نہ کر لیں اور جو ہے مختلف لوگوں کی گواہی جو ہے قوموں کے قیامت کے دن جو ہے وہ اسی بیس پہ ہوگی کہ تمہارے سامنے حق کو نہ صرف رکھا گیا بلکہ پورے کا پورے واضح کیا گیا اس کے باوجود تم نے جو ہے اس پر اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی میں اس کو سرفراز کرو ایک حقیقت کا افشا افراد اور اقوام کی نجات اور سرفرازی کا دار و مدار اللہ کی ہدایت کی پیروی پر ہے اور یہ اس کا قانون ایسا اٹل ہے کہ جس میں کسی کمی بیشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ اصول جو ہے وہ اللہ کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق فکر و عمل اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے پھر جو لوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لیے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشتا ہے خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریق فکر و عمل اس نے بتا دیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصرار کرے اور سیدھا نہ چلنا چاہے یہ ہے اتمام حجت ہو تو خدا اس کو زبردستی راہ راست اور راست بین اور راست رو نہیں بناتا یعنی حق گوئی پر اس کو نہیں لے کے آتا بلکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے اسی کی طرف اس کے جانے کی توفیق دیتا ہے اس آیت کے نزول کے وقت امت مسلمہ اپنے شباب کو پہنچ رہی ہے لگتا ایسا ہے کہ اس امت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا یہ اس کے شان نزول کے حوالے سے اور اپنی نعمت کو تم پر یہ آیت جو تھی کہ اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا رہنمائی کو ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا ہے اب اگر تم نے بگاڑ گمراہی یا کجروی اختیار کی تو اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا کیونکہ تم پر ایک ایک چیز واضح کر دی گئی ہے اب غلط راستہ اختیار کرنے کی ذمہ داری تم پر ہوگی جس کا تم کو خمیازہ بھگتنا ہوگا دنیا میں ذلت کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور آخرت میں بدترین عذاب تمہارے انتظار میں ہوگا یہ مکمل طور پر وہی چیز ہے کہ جو یعنی دین کو مکمل کر دیا گیا اور جو ہے اللہ نے اپنی نعمت ہم پر تمام کی اور اب پھر جو ہے اگر ہم یہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیے تو جو سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا بار بار یہ کہ وہ تم ذلت میں جائیں دنیا میں ذلت جو ہے اس کے حوالے کر دی اور آخرت میں بدترین عذاب جو ہے وہ تمہارا انتظار کرے گا اور پھر جو ہے اللہ رب العزت کی جو پاکی بے شک اللہ ہی کے لیے ان اللہ لہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی یحیی و یمیت اور زندگی اور موت دیتا ہے وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی بھی سازگار ولا نصیر مددگار بے شک اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین پر بادشاہی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار تو یہ جو ہے آج ہمارا جو ہے وہ سبق پورا ہوا جزاکم اللہ خیر الجزا اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اور اس سے جو ہے